حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ جیسے تم کسی جھوٹ بولنا تمہارے نزدیک برا ہے، کسی کی نیت کا برا مطلب نکالنا اور اس کی نیت کو تمہارا طے کر دینا بھی، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ فان الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی کرنا بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ اور جیسے جھوٹ تمہاری نظروں میں برا ہے، تم نہیں چاہتے کہ تم بولو، تمہاری اولاد بولے یا معاشرہ اس بیماری کا شکار ہو، ایسے ہی بدگمانی بھی جھوٹی باتوں کے اندر داخل ہے۔ اس کے بارے میں بھی تمہارا یہ خیال ہونا کہ نہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، نہ میری اولاد، نہ ہمارا معاشرہ۔ اس کے برخلاف حکم یہ آیا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مؤمنین کے ساتھ میں اچھائی کا ارادہ کیا کرو۔ علماء ایک عجیب بات اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی بات کہہ رہا ہو، اگر اس کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے گا تو ظنوا بالمؤمنین خیرا کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، اور اسے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے فلاں کے بارے میں حسن ظن کیوں کیا، بلکہ بلا دلیل ہی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ان نیکیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے جس کا ایک نیکی کا بھی نامہ اعمال میں ہونا بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب گناہ کی یہ سنگینی ہے، تو اس کے برخلاف نیکی کی بھی یہ حقیقت ہے اور اس کا یہ وزن ہے کہ یہ ایک نیکی اس سارے گناہوں کے دفتر پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور یہ وہ صفت ہے جو اہل ظرف کو، جو دل والوں کو، جو وسعت ظرفی رکھنے والوں کو اور اہل ایمان کے لیے بڑا دل رکھنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ کم ہمت لوگوں کو، کم نظر لوگوں کو، تعصب کا شکار لوگوں کے اندر یہ صفت آ نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے بارے میں کسی اچھے خیال کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ بزرگان دین کا، اسلاف امت کا، اکابر عالم کا یہ مزاج رہا ہے، ان کی طبیعتوں کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اگر ان کے کاموں میں 100 باتوں میں سے یا ان کے کاموں کی 100 توجیہوں میں سے 99 مطلب غلط نکل سکتے ہیں اور ایک مطلب صحیح نکل سکتا ہے، تو وہ اس ایک مطلب کے صحیح نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور 99 مطلب غلط نکلنے کی جو راہیں ہیں اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکابر امت کا یہ مزاج اسلام کی تعلیم ہے، اور سارے اسلامی معاشرے کے افراد سے یہ نیکی مطلوب ہے کہ ہم کو آپس کے اندر دوسروں کے کاموں کی اور دوسروں کے باتوں کی ایسی حقیقت اور توجیہ بتانی ہے جو خود ہم اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں، کسی کی نیتوں پر حملہ کرنے کے بجائے ان نیتوں کے اندر خوبی کو ڈھونڈنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے مرید رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کشتی کے سفر پر روانہ تھے، آپ کی کشتی کے بازو میں ہی ایک اور کشتی بھی تھی، دوسری کشتی پر نوجوانوں کا شور مچا ہوا تھا۔ ان کی کشتی کے لوگوں نے، مریدوں نے جب دیکھا تو وہاں کچھ نوجوان لڑکے ہیں اور ساتھ میں کچھ نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، وہ آپس میں مشغول ہیں، ہنسی ہو رہا ہے، ہائی ہو رہی ہے، ٹھٹا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، غل مچایا جا رہا ہے۔ یہ ساری حالت دیکھ کر کے ان کے مریدوں نے حضرت کو بھی متوجہ کیا کہ حضرت ان کی حالت کو دیکھیں کہ اس نوجوانی کی عمر کو یہ کس طرح ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ چھپ کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں بلکہ برملا طور پر یہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ان کو اسی حالت میں ہلاک کر دے کہ روئے زمین ان کی ہستیوں سے پاک ہو جائے۔ حضرت نے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، ہنسیاں ہنسی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے یہ کوئی پسندیدہ ماحول نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس سے کوئی نیک توجیہ نکالی جا سکے، جو عمدہ توجیہ اس کی جا سکے۔ حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ، جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں مرحمت فرمائی ہیں، ایسے ہی ان کو آخرت کی خوشیوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ تو ان کی ان خوشیوں کو بجائے عیاشی کا نام دینے کے، بجائے فحاشی کا نام دینے کے، بجائے عیاری کا نام دینے کے، گناہوں سے منحوس انسانوں کا نام دینے کے، حضرت نے نام دیا کہ اے اللہ، جیسے آپ نے ان کو خوشیوں کی یہ حالت نصیب فرمائی ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی آخرت کی خوشیوں سے بھی ان کو مالا مال فرما دیجیے۔ تو کسی کی بات کا، کسی کے عمل کا ایسا مطلب نکالنا اور ایسا مطلب بتانا جو خود بھی آپ اپنے بارے میں گوارا کرتے ہو یہ حسن ظن کہلاتا ہے، اور اس کے برخلاف برا مطلب نکالنا جو اپنے بارے میں آپ خیال نہیں کرتے یہ حسن بدظنی کہلاتا ہے، بدگمانی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے سر کو منڈوایا ہوا تھا، اور جب سر منڈا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کو اور دیکھنے والوں کو طبیعت مچلتی ہے من چلو کی کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جائے۔ آپ کی ایک نے ٹوپی اتار دی، اور اتار کر کے اس نے اولاً تو سب نے زبانی طور پر آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا، چند لڑکے جمع تھے، ایک نے مذاق اڑایا باقی ہنسے، دوسرے نے اڑایا تو اور ہنسے، تیسرے نے اڑایا تو سارا کا سارا ماحول ہی ہنسی مذاق کا اور اللہ کے ولی کے ساتھ میں ٹھٹے کا بن گیا۔ بات سے آگے جا بڑھ کر کام تک جا پہنچی، بچوں نے صرف بات کہنے کی حد تک نہیں بلکہ کرنے کی حد تک کام شروع کر دیا، اور ان کے سر پر ایک نے چپت لگا دی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اسی طرح ہی اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کی غیرت کو غصہ آیا کہ اللہ کے اس ولی کے ساتھ میں اور وقت کے اس ولی کے ساتھ میں یہ بیجا اور بدتمیزی کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے الہام فرمایا کہ اگر تمہارا منشا ہو، اگر تم چاہو تو اس وقت جو دعا کرو گے اس کو میں قبول کروں گا، اور اگر تم چاہو گے تو اس بستی کے لوگوں کو، اس کشتی کے لوگوں کو کشتی الٹ کر کے ہلاک اور تباہ کر دوں گا۔ یہاں پر بھی ان کا ان کے ساتھ میں بدتمیزی کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ان الہام ہوا اس کے اندر بھی کوئی بظاہر ہمارے لیے عمدہ توجیہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعا کی تو یہ دعا کی کہ اللہ اگر آپ کو الٹنا ہی ہے تو ان کے دل کی بستیوں کو الٹ دیجیے۔ اب یہ جو غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس غفلت کی حالت سے ان کے دلوں کو پلٹ دیجیے۔ اب یہ جو دنیا آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں مگن زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے ولیوں کی عزت، اللہ کے ولیوں کا احترام کرنے کے بجائے بے عزتی، بے توقیری کی یہ حالت سے گزر رہے ہیں، ان کو دین کا اور دینداروں کا احترام اور دینداروں کی توقیر کا مرحلہ اور مقام اور عہدہ نصیب فرما دیجیے۔ یہ ہوتا ہے حسن ظن، اور یہ ہوتا ہے نیک گمانی۔ نہ صرف یہ اللہ والوں کے ساتھ مطلوب ہے، دینداروں کے ساتھ مطلوب ہے، بلکہ معاشرے کے اندر عام طور پر یہی بات مطلوب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے انسان سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، نیک گمانی کا عادی ہو جائے۔ اس کے برخلاف معاشرے کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے تو لوگوں کو شکایت ہے ہی، ایک تو دوسرے سے شکایت ہے ہی، لیکن انسانوں کو اللہ سے، خدا سے، رسول خدا سے تک شکایت ہے۔ ایک نوجوان نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تو چار نکاح کی اجازت دی اور ان کو چار میں پابند کر دیا، اور خود گیارہ نکاح کر بیٹھے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کس قدر بیجا اور بدتمیزی کا اعتراض ہے، اور آپ کے ساتھ میں کس قدر بدگمانی کا یہ عالم ہے۔ حقیقت تو سب جانتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیاشی کی نعوذ باللہ نیت سے نکاح کیا ہوتا تو نوجوانی کی عمر میں کیا ہوتا، جبکہ 50 سال تک کی عمر کو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزار دیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور پہلا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ سے ہوا، وہ آپ سے پہلے دو اور شخصوں کے نکاح میں رہ چکے تھے، وہ دو دفعہ بیوہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ 25 سالہ زندگی گزاری، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تب تک تو آپ نے ایک بیوہ زندگی، بیوہ شخص، بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، اور اپنا جوانی کا سارا وقت اس کے ساتھ میں سر فرما دیا۔ اور جب دینی تقاضے سامنے آئے ہیں تو پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں متعدد نکاح فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بدگمانی کیسی ہے، یہ پتا دیتی ہے کہ معاشرے کا رخ گناہوں کی طرف زیادہ ہو چکا ہے، یہ دلوں کا رخ اللہ کے بجائے دنیا کی طرف زیادہ ہو چکا ہے، شیطان کے بہکاووں کی طرف، وسوسوں کی طرف زیادہ ہو چکا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بدگمانیاں دلوں میں اسی وقت راہ پاتی ہیں جب ان کا لوگوں کے دل غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بدگمانی کا ہونا ایسا ہے جیسا کمروں کے اندر اندھیروں کا ہونا۔ بدگمانی کسی دل کے اندر آئی تو گویا کسی کمرے کے اندر، کسی جگہ کے اندر اندھیرا آیا۔ اب وہاں پر اگر روشنی آئے گی تو کیڑے مکوڑے جو اندھیرے کی وجہ سے نکل کے آئے ہیں، ڈر کے مارے وہ باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ تو اسی طرح جو دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا، ذکر کی برکت سے وہاں پر اس قسم کے گناہوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی، گنجائش ہی ان کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ تو غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا ایک دوسرا بڑا سبب وہ ہے اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا اور دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنا۔
جن لوگوں کی عادت اس کے الٹا ہوتی ہے برعکس ہوتی ہے کہ وہ اپنی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں ان کو دوسروں کے اعمال سے دوسروں کے اقوال سے ان کے باتوں اور کاموں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا ان کی اپنی فکر ان کی اپنی نظر خود اپنے اعمال پر ہوتی ہے کہ میں کس درجے نیک کام انجام دے رہا ہوں اور کس درجے برے کام انجام دے رہا ہوں اور جو نیک کام میرے ہیں ان کے اندر میری نیتیں کیا ہیں کہیں میرے نیتوں کے اندر فتور تو نہیں ہے کہیں میری نیتوں کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے کہیں میری نیتوں کے اندر اخلاص کے علاوہ دنیا داری کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے کہیں میں خود غرض یا مفاد پرست تو نہیں بن گیا تو جن کی نظر اپنی برائیوں پر ہوتی ہے ان کو دوسروں سے سروکار نہیں ہوتا اور جن کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن لوگ اپنی تصویر کو دوسروں کے آئینے میں دیکھتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا کافر شخص آیا آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے کشف قلوب حاصل ہے کشف قلوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجاہدات اور ریاضات کی وجہ سے بعض دفعہ ایک ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کو دوسروں کے دلوں کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ علم غیب کے قبیل سے نہیں بلکہ ریاضت کی وجہ سے مشق کے بعد میں حق تعالیٰ یہ انعام دے دیتے ہیں دنیا داروں کو بھی دے دیتے ہیں دینداروں کو بھی دے دیتے ہیں اب مشقت کی اور مجاہدات کی ریاضات کی جو لائن ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ تو الگ راہے ہیں لیکن اس ہندو نے اس کافر شخص نے اب حضرت سے یہ فرمایا کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے دل کی کیا حالت ہے تمہیں میرا دل کیسا نظر آ رہا ہے اس نے کہا کہ بالکل تاریخ بالکل سیاہ ہے تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا میرا دل تمہیں سیاہ نظر آ رہا ہے کہاں بالکل سیاہ نظر آ رہا ہے ایسے جیسے بالکل اندھیرا کمرہ ہو تو انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو چھوڑو کہ میرے دل کی حالت کیا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیفیت تمہیں کشف قلوب کا مقام کیسے حاصل ہوا اس نے کہا کہ میں جو بات میرے دل میں آتی ہے اس کے خلاف کیا کرتا ہوں حضرت نے اسے وہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس وقت تم مسلمان ہونا چاہتے ہو اس نے کہا کہ نہیں اس نے فرمایا کہ اگر تم اب مسلمان نہیں ہوگے تو تم اپنے نفس کی مرضی کے چاہنے والے بن جاؤ گے اور تمہیں یہ جو مقام حاصل ہے اس مقام سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے جو یہ نعمت تمہیں ملی ہے اسے تم محروم ہو جاؤ گے تو اس نے کہا کہ اچھا کیونکہ اس کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا وقت کے ایک ولی نے بر وقت اسے دعوت دی تھی بجا انداز میں دی تھی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی وہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب دیکھو میرے دل کو تمہارے اس ملکے سے کہ میرا دل کیسا نظر آتا ہے اس نے کہا کہ اب تو بالکل روشن نظر آتا ہے اب تو بالکل چمکدار نظر آتا ہے تو پہلے جو سیاہ نظر آیا تھا وہ کیا تھا اور اب جو چمکدار نظر آیا وہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ میرا دل تو آئینہ ہے جب تمہارے دل کے اندر کفر کی ظلمت تھی تم نے آئینے میں چہرہ دیکھا اپنا دل دیکھا تو وہ تمہیں سیاہ نظر آیا اور جب تم نے ایمان لانے کے بعد نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور روشن اور چمکدار کر لیا اس کے بعد جب تم نے میرا دل دیکھا تو وہ تمہارا دل تھا تو دوسروں کی زندگیوں کے اندر لوگ دوسروں کی شخصیتوں کے اندر اپنی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں لوگوں سے بدگمانیوں کے بجائے لوگوں کے اعمال کی اور اقوال کی بری تعویلوں کے بجائے بری توجیہوں کے بجائے نیک توجیہوں کے کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اور سب سے بڑی فتح سب سے بڑی سزا جو اللہ پاک اس کی وجہ سے نحوست سے دیتے ہیں وہ ہے لوگوں کے اندر فتنوں کا پھیل جانا دوریوں کا پیدا ہو جانا اور مسلمانوں کے اتحاد کا آپس کے اتفاق کا ختم ہو جانا یہ بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مسلسل دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان کے قریب آنے کا اس وقت تک کوئی سوال یا گمان یا گنجائش نہیں ہوتی جس وقت تک وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر لیتے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر جلیل القدر تابعی ہیں اور اللہ کے اس قدر مقبول ولی ہیں کہ اللہ پاک ان کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کی ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں تک کی قدر فرماتے تھے ان کو وقت کے بادشاہ منصور سے اختلاف تھا اور وہ اختلاف کوئی نفسانی اغراض کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے غاصبانہ طور پر ظلم اور تشدد کے ساتھ میں مسلمانوں پر اپنی حکومت جما لی ہے منصور کو جب یہ پتا چلا کہ سفیان ثوری میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہے بغداد کے اندر اور بغداد کے اطراف میں اور اس وقت تک جتنی حکومت اندلس کے علاوہ پھیلی ہوئی تھی اسلامی اس ساری پر سلطنت حاصل تھی منصور کو اس کو جب یہ پتا چلا اور سفیان ثوری مکہ کے اندر رہا کرتے تھے وہیں پر انہوں نے اپنے آدھی زندگی بلکہ آدھی سے زیادہ زندگی کو اللہ کے پڑوس میں اللہ کے جوار میں بسر فرما دیا تھا وہ حج کے اور عمرے کی نیت سے آ رہا تھا اس نے اپنے لشکر کو آگے بھیجا کہ جاؤ سفیان کو پکڑو اور جہاں انہیں پکڑو وہیں سولی بھی دے دو حضرت سفیان ثوری کو پتا چل گیا کہ منصور نے میری سولی دینے کے لیے لوگوں کو اور اپنے لشکر کو روانہ کیا ہے تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں اس وقت جس وقت انہیں یہ اطلاع ملی حضرت فضیل بن عیاض اور سفیان بن عیینہ کے بیچ وہ بیٹھے ہوئے تھے تاریخ کے اندر ان کی اس وقت کی حالت بھی لکھی ہے کہ فضیل بن عیاض کی گود میں ان کا سر تھا اور سفیان بن عیینہ کے گود میں ان کے پیر تھے. اس حالت میں وہ ملتظم کے پاس کعبۃ اللہ بیت اللہ کے پاس میں وہ لیٹے ہوئے تھے. جب ان کو یہ خبر ملی تو ایک نے کہا کہ جاؤ روپوش ہو جاؤ چھپ جاؤ تاکہ اس کی سزا سے بچ جاؤ. تو وہ اٹھے اور جا کر کے ملتظم کے پاس بیت اللہ سے چمٹ گئے اور کہا کہ منصور کعبے کے اندر بیت اللہ کے حرم کے اندر داخل ہونے نہ پائے گا. یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالا. ادھر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ نکالا اور آگے چل کر مقام جیحون پر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہی منصور کی سواری کو ٹھوکر لگی, وہ پھسلی اور وہ اوپر سے تک سواری پر سے گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو بجائے اس کی جو موت ہو گئی, ایسے مقبول ولی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے میں 5 مہینے تک مناجات کی لذت سے اور تہجد کی نعمت سے محروم رہا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نعمت سے محرومی کی وجہ میرے لیے یہ بنی تھی کہ میں نے ایک مسلمان سے بدگمانی کی تھی. وہ بدگمانی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے روتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال جمایا کہ یہ اللہ کی خاطر نہیں بلکہ دکھلاوے کی خاطر رو رہا ہے, اللہ نے پکڑ لیا. تو ایسے محبوب ولی کو, ایسے متقی پرہیزگار شخص کو اللہ نے 5 مہینے تک اس گناہ کی نحوست سے اپنی مناجات کی لذت سے محروم رکھا. اور روایات کے اندر یہ مضمون ملتا ہے کہ بدگمانی کرنے والوں کو چونکہ ان کی نظر اپنی خودبینیوں پر ہوتی ہے, اپنی نیکیوں پر ہوتی ہے اور دوسروں کی برائیوں پر, تو اللہ پاک دوسرے اور لوگوں سے پہلے ان کو جہنم کے اندر اوندھا منہ کر کے گھسیٹ کر کے فرشتوں کو حکم دے کے لے جانے کا. اب تعالیٰ ہم سبوں کو ان برائیوں سے, ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.